والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ بارہا عرض کیا تقریباً، روز ہی عرض کرتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کی تفسیر کا حق ادا کیا جائے تو آپ ایک انسائیکلوپیڈیا لکھ سکتے ہیں، اور یہ سب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں سب بمنزل اشارات ہے. ایک ایک آیت کے ضمن میں نہ جانے کتنے زاویوں سے گفتگو ہو سکتی ہے. مستحضر ہوں گے آپ، یعنی آپ کے پیش نظر ہوگی یہ بات کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ نبا کا موضوع آخرت ہے، اس کے پہلے کیا عرض کرتا رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید کا موضوع توحید ہے اور اس کا ہر سورہ توحید سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے. تو نگاہ اگر ایک رخ پر ہو جائے، یک رخی ہو، سطحی ہو، ایک ہی ڈائمنشن میں ہو، تو بس ایک مضمون سے زیادہ پر ذہن مرتکز نہیں ہو پاتا ہے. لیکن اگر نگاہ میں وسعت ہو، دامن نگاہ وسیع ہو، دامن نظر وسیع ہو، اور ذہن میں استيعاب کی صلاحیت بیدار ہو. استيعاب کے معنی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو یا کل کے کل مطالب کو کے احاطہ کرنے کی صلاحیت، زیادہ سے زیادہ چیز کو سمیٹنے کی صلاحیت، تو پھر انسان غافل نہیں ہوگا کہ ہاں اس میں توحید کا مضمون بھی برابر سے چل رہا ہے اور آخرت کا مضمون بھی برابر سے چل رہا ہے. کیسے؟ الم نجعل الارض مہادا. الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا اس زمین کو گہوارہ زندگی؟ نجعل، ہم نے نہیں بنایا، کیا ہم نے نہیں بنایا؟ تو اگر یہاں ٹھہر جائیے تو پوری توجہ بنانے والے کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی توحید کا دروازہ کھل جاتا ہے. کہ نجعل کا فاعل کون ہے؟ कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है, क्या हमने नहीं बनाया। अगर उधर से गाफिल हो जाएं तो बस जमीन पे नजर ठहर के रह जाती। तो इस आयत के ज़िम्न में जमीन पे नजर ठहर के रह जाती। अच्छा, अब ये अक्सर आया है मसला कुरान मजीद में कि कहीं हक सुबहाना हुआ ताला ने अपने लिए वाहिद की ज़मीर रखी है, इन्नी अनल्लाह, और कहीं अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने अपने लिए जमा की ज़मीर रखी है, और कहीं जमा दर जमा की ज़मीर रखी है, जहाँ बहुत अहम मौजूआत हैं ना, मजामीन हैं, वहाँ इन्ना नहनो नुहयिल मौता, इन्ना नहनो नज़लना अलैकल कुरआना तंज़ीला, इन्ना नहनो नज़लना ज़िक्र व नहनु लहू लहाफ़िज़ून। ये वो मकामात हैं कुरान मजीद के जहाँ हम हैं हम, यानी पूरी तरह से तवज्जो रखो हमारी तरफ, और हमारी कुदरतों की तरफ, हमारी लामुतनाही सिफात की तरफ। हक सुबहाना हुआ ताला अपनी आज़मत और नामुतनाही अज़मत, उस नामुतनाही अज़मत की तरफ तवज्जो दिलाता है इन मुतनाही अल्फाज के ज़रिए से, कि जिन जिस अज़मत के लिए, जिन अज़मतों के लिए नामुतनाही का कलेमा ना काफ़ी है। यहाँ भी है न अलम नजअल, यानी अजअल नहीं, अजअल यानी मैंने बनाया, नजअल यानी हमने बनाया, अलम नजअल, क्या हमने नहीं बनाया इस ज़मीन को गहवारा ज़िंदगी। फिर अर्ज़ करूँगा कि अगर इस ज़मीन, सिर्फ इस ज़मीन पे तवज्जो मरकूज़ करें, तो मैंने बार बार अर्ज़ किया आपके सामने कि कितने प्रोसेस चल रहे हैं, कितने 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 कितनी सतह पर, यानी लाखों की तादाद तो कम है। एक गुलाब का फूल बनाने में कितनी बड़ी मशीनरी चाहिए। अच्छा, वहीं बराबर में गुलाब का फूल नहीं है, बेला भी है, चमेली भी है, उधर गेंदा भी है, पानी की सतह पर खिला हुआ कमल भी है, नरगिस भी है, नसरीन भी है, नस्तरन भी है, गुले दाऊदी भी है, गुले शब्बू भी। एक एक फूल को बनाने के लिए कितनी बड़ी दस्तगाह चाहिए, कितना बड़ा कारखाना चाहिए। एक एक फल को बनाने के लिए कितना बड़ा कारखाना चाहिए। सेब है, अनार है, अंगूर है, केला है, आम है, आम की कितनी किस्में हैं, खजूर है, खजूर की कितनी किस्में हैं। इसको बनाने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए, कितना बड़ा मज़रा चाहिए, कितनी बड़ी दस्तगाह चाहिए। और बस गिनते चले जाइए। आप ज़मीन पर पाई जाने वाली चीज़ों को गिन नहीं सकते, और फिर सोचिए कि हर चीज़ के बनाने के लिए जो दस्तगाह, जो मशीनरी, जो फैक्ट्री, जो प्रोग्राम, जो अनासिर, जो अवामिल, जो प्रोसेस, जो प्रोग्राम होना चाहिए, वो कितना अजीम है, और ये सब एक साथ चल रहा है रवा दवा। कितनी तह दर तह अल्लाह की कुदरतें काम में आ रही हैं, उसे हक पहुंचता है हमा हमी का, क्या हमने इस ज़मीन को गहवारे हयात नहीं बनाया। गौर फरमाने आप, तौहीद का मज़मून भी चल रहा है साथ साथ, आखिरत की तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है। जिस ज़बान मुबारक से सुनाया जा रहा है ये जुमला, वो नबी की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वलजिबाल औतादा। अब ज़मीन के बाद ख़ास तौर से पहाड़ों की तरफ तवज्जो हुई। कुरान मजीद में पहाड़ों का तज़किरा भी खूब खूब हुआ है। जो लोग सैर और सियाहत का सेहतमंद ज़ौक़ रखते हैं اور جو جمالیات فطرت کا ذوق رکھتے ہیں، نیچر کی بیوٹی کا ٹیسٹ رکھتے ہیں اور سینس رکھتے ہیں، سینس آف بیوٹی، ادراک رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف سبززار میں، مرغزار میں، یعنی سجے ہوئے ہرے بھرے چمن میں، کھلے ہوئے گلاب میں جتنا حسن ہوتا ہے اس سے کسی بھی طرح کم حسن سرب فلک پر ہیبت پہاڑوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حسن اپنی جگہ، اس کا حسن اپنی جگہ، پہاڑوں کی پر ہیبت فضا، پر شکوہ فضا، سرب فلک پہاڑ، اور پہاڑوں میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کتنے معدنیات ہوتے ہیں پہاڑوں میں، اس نظام زندگی کے لیے پہاڑ کتنے ضروری ہیں، کتنے فوائد پہاڑوں سے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں. اور قرآن مجید نے تو پہاڑوں کا تذکرہ سائنسی اعتبار سے بھی کیا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے حوالہ دیتے ہوئے، لیکن نام لیے بغیر حوالہ دے دیتا ہوں، کاش وہ سن رہے ہوں. ایک بہت بڑے دانشور سے میری گفتگو ہو رہی تھی. دانشور تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بہت اچھے، ایماندار، دیانتدار، انسانیت کے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے وفادار دانشور بھی ہوتے ہیں، جن میں سچی دل سوزی ہوتی ہے، اور پیشہور دانشور بھی ہوتے ہیں. ہر چیز پیشہ بن جاتی ہے، علم دین بھی پیشہ بن جاتا ہے، علم دنیا بھی پیشہ بن جاتا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا کہ یہ قرآن مجید کی، مثلا میں نے ذکر کیا کہ علامہ طباطبائی نے 20 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، اور علامہ فخر رازی نے 30 جلدوں میں لکھی ہے، اور فلاں نے کہا یہ قرآن مجید میں کیا ہے ایسا کہ 20 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. اور یہ وہ صاحب ہیں جو باذوق بھی سمجھے جاتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غالب کے دیوان کی شرحیں کتنی لکھی گئی ہیں اردو میں، اور غالب کا صرف ایک جو مطلع ہے، مطلع دیوان، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن، اس پہ کرے ہر پہ کرے تصویر کا، اس ایک مطلعے کی 300 سے زیادہ لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں اپنے اپنے انداز سے. کسی نے اسے محمل کہا، بے معنی کہا، کسی نے بہت پر معنی کہا، کسی نے اسے حمد باری تعالیٰ میں کہا ہوا بہترین شعر کہا، کسی نے اس میں آخرت کی بات بھی دیکھ لی، مختلف زاویوں سے اس شعر کی شرح لکھی، اور سب یونیورسٹیز کے بڑے بڑے ادب شناس اور اساتذہ زبان و ادب نے شرحیں لکھیں. میں نے غالب کے 2 مصروں میں اتنے مضامین سمٹ سکتے ہیں، اور بلا قیاس، بلا تشبیہ، کلام غالب کا کیا قیاس اور کیا تشبیہ، بلا تشبیہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، بشرطے کہ آپ محبت سے، توجہ سے پڑھیں اور سنیں. پھر یہ تو ذاتی گفتگو تھی. ایک مجھے تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ایک موقع پر قرآن مجید کا استخفاف کرتے ہوئے اور مفسرین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہیں قرآن مجید میں ایک پہاڑ کا لفظ آ جائے تو یہ پورے کہتے ہیں دیکھیے سائنس کا اس میں ذکر ہے، یعنی گویا مذاق اڑانا. بے شک جتنا اب تک سائنس ڈسکور کر چکی ہے اس سے کہیں زیادہ ابھی اشارات قرآن مجید میں پوشیدہ ہیں، بشرطے کہ ان اشارات کی روشنی میں مزید کام کیا جائے، تو پھر دیکھیے سائنس کتنی آگے بڑھتی ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو ارتھ سائنسز ہیں یا ویسے برانچز ہیں نیچرل سائنسز کی، اس میں ہمارے فرزندان توحید کو، فرزندان قرآن کو، امت قرآن کے افراد کو، جوانوں کو، بچوں کو قربتاً اللہ کام کرنا چاہیے. قربتاً اللہ، جیولوجی میں کام کیجئے قربتاً اللہ، فزیکل جغرافی میں کام کیجئے قربتاً اللہ، پہاڑوں سے متعلق جو علم ہے اورولوجی اس میں کام کیجئے قربتاً اللہ. ایسٹرونومی میں کام کیجئے قربتاً اللہ، اسپیس سائنسز میں کام کیجئے قربتاً اللہ، قرآن مجید کی تفسیر کی نیت سے. قرآن مجید نے پہاڑوں کا تذکرہ ایک جگہ تو جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے تذکرے میں کیا تجلی گاہ کے طور پر، تجلی حق نمودار ہوئی پہاڑ پر اور پہاڑ خاکستر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، سرما ہو گیا پہاڑ. ایک مقام وہ ہے سورہ مبارکہ حشر میں جہاں کہا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ میں تم دیکھتے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسا خشوع ہے، کیسی خشیت ہے، خشوع ہے. وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. خوف، خشیت، خشوع، خاشع ہونا، یہ سب تو کسی ذی روح کی، ذی نفس کی، ذی احساس کی صفت ہے نا، جس کے اندر جان ہو، شعور ہو. تو اس ایک آیت سے ضمناً کیا ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی بھی ذرہ موجود بے جان نہیں ہے جسے آپ بے جان سمجھتے ہیں، ہر ایک میں اس کی سطح وجود کے مطابق جان موجود ہے. واضح ہے، آپ اپنے کو صرف جاندار سمجھتے ہیں، یہی تو آپ کے جانور ہونے کی علامت ہے. آپ بس آپ جاندار ہیں اور کوئی جاندار نہیں ہے. جان تو وجود کے ساتھ ہے، جان تو وجود کے ساتھ ہے، زمین کی بھی روح ہے، ذروں کی بھی روح ہے، پہاڑ میں بھی ایک روح ہے. اب ہم روح کہہ رہے ہیں، اب اس پہ بحث ہوگی، آپ نے روح کہہ دیا. ارے بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، ہر چیز میں جان ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت الہی سے متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا. تو خوف حق، خوف خدا، عظمت الہی کا احساس و ادراک و شعور پہاڑ میں ہے یا نہیں ہے؟ بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ممبری نقطے ہیں. ممبری نقطے کیا معمولی ہوتے ہیں؟ ہاں وہ ممبری نقطے الگ ہیں جو صرف خیال پردازی کا نتیجہ ہوں، لیکن اگر کوئی ممبری نقطہ ایسا ہے کہ جو جس کے مبانی، جس کی اساس، بنیاد معنوی اور برہانی قرآن مجید میں موجود ہیں، تو آپ کیسے اس کو کم تر نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو معجزات ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے، وہ گروہ الگ ہے جو کہتا ہے معجزات کا قائل ہی نہیں ہے، اس سے اب یہ موقع نہیں ہے گفتگو کا. یا مثلا اور معجزات ہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے واقعات میں یہ ہے کہ جب حضرت محمد ابن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، خلاصہ واقعہ، کہ چلیے خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود جس کی امامت کی گواہی دے دے. اور حجر اسود نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی، آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کی گواہی دی. یا ایک حباب والبیہ کی روایت موجود ہے جو ہمارے ثقہ اور جید اور فقیہ اور صاحب مرتبہ مرجعیت علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک خاتون تھی، بوڑھی سی خاتون، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور امام سے وصایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت امر امامت کے تعلق سے مستفسر ہوئی، سوال کیا، اس نے استفسار کیا، حضرت نے کہا وہ پتھر کا ٹکڑا اٹھا لو، وہ ذرا سنگریزہ جو ہے پڑا ہوا اٹھاؤ اور اپنی انگشتری سے اس پر اس طرح مہر کر دی جیسے کوئی موم کے اوپر مہر کر دیتا ہے، اور سوالیا پتھر کا ٹکڑا، لوگ سمجھتے ہیں یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ شاعری ہے، جو حق سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اس کی قدرتوں پر اور اس کی طرف سے صاحب اختیار، صاحب ولایت، صاحب منصب، صاحب عہد، عہد الہی رکھنے والے افراد کے مرتبے کو پہچانتا ہو، وہ یقین رکھتا ہے ان چیزوں پر برہان کی روشنی میں، تو جان پہاڑ میں بھی ہے. ایک تو اس رخ سے قرآن نے پہاڑ کو پیش کیا، پہاڑوں کو، لیکن یہ آپ کی اورولوجی سے الگ بات ہے، یہ دائرہ اس میں نہیں آئے گا. دوسری جگہ سورہ مبارک ہے نمل میں پہنچ جائیے، جہاں پہاڑوں کی قسمیں، ان کے مختلف رنگ اور مختلف گھاٹیاں، مختلف وادیاں، یعنی بالکل نیچرل ڈسکرپشن قرآن مجید میں پہاڑوں کے تعلق سے ہے، اور پہاڑوں کی فزیکل جیوگرافی میں جو اہمیت ہے اس کی طرف اشارات کیے گئے ہیں، مگر وہ اشارات ظاہر سی بات ہے کہ سائنس کی ٹرمینالوجی میں نہیں ہیں. جس طرح فقہ کے احکام فقہ کی ٹرمینالوجی میں نہیں بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، فقہ کی ٹرمینالوجی بعد میں وجود میں آئی، وہ جارگن بعد میں وجود میں آیا، وہ وکیبلری بعد میں وجود میں آئی، مفاہیم، مضامین، مطالب، معانی موجود تھے قرآن میں اور ہیں، واضح ہے. اب یہ زمین جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے زمین، ان تمام زمینوں کو جیسے کشتی بنتی ہے نا، تو کشتی اب بھی پارا پارا ہوتی ہے، لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اب تو جہاز بنتے ہیں، اس میں بھی چادریں ہوتی ہیں فولاد کی، پھر آپ اس چادروں کو جوڑتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے. اب اس زمانے میں مسمار یا وتد میخوں کا تصور تھا، آج بھی ہے موجود یہ تصور. حق سبحانہ و تعالیٰ نے فزیکل جغرافی اور جیولوجی کے لحاظ سے جو ایک افادیت ہے، پہاڑوں کی سینکڑوں افادیتوں میں سے ایک، کل یہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا کہ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا. اب اگر صرف اسی پہ گفتگو ہوتی رہے تو کئی دن گفتگو جاری رہ سکتی ہے، لیکن بنا اشارات پر ہے تو ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یہی اسی سورے میں آگے چل کے پھر پہاڑوں کا تذکرہ آئے گا. اس سورے کا ایک حسن یہ ہے کہ شروع کا حصہ آغاز کائنات کے اوپر سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور آخر کا حصہ انجام کائنات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے. تو پھر غور فرمائیے کہ اگر اس سورے کی پوری تفسیر لکھ دی جائے تو اس کاسمولوجی کی پوری ہسٹری، کاسمولوجیکل ہسٹری، آغاز سے انجام تک سمو کے رکھ سکتے ہیں آپ اس میں، اور اس کے علاوہ مزید نہ جانے کیا کیا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ اس میں بھی توجہ دلائی. اچھا یہ دیکھیے حکمت الہیہ، حق سبحانہ و تعالی لا شریک ہے، وحدت بس اور بس اور بس اسی کے لیے ہے اور اسی کو زیب دیتی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب میں جوڑا جوڑا خلقت ہے. یہ ہر شے کا جوڑا جوڑا ہونا، جو میں کہتا ہوں سب ایٹومک پارٹیکلز سے لے کر الیکٹرون اور پروٹون یا الیکٹرونز اور پوزیٹرونز سے لے کر، یا جو اور بھی آپ تصور کر سکتے ہوں جو گفتگو ہوتی رہتی ہے، سب ایٹومک پارٹیکلز سے لے کر اور انسان تک، اور یہاں تک کہ اجرام سماویہ تک جو ستارے نظر آتے ہیں آپ کو، ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے. اور خاص طور سے چونکہ یہاں وَخَلَقْنَاكُمْ خطاب انسان سے ہے، تو بطور خاص انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ انسان کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور ایک حکمت کے تحت ہے، ایک نظم ہے. اگر غور فرمائیے تو وہ جو بات چل رہی ہے اس پورے سورے میں کہ یہ سورہ دلیل قدرت کو بیان کر رہا ہے آخرت کے لیے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اسی کے ضمن میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں جو پرانی ایک علم کلام میں اور حکمت کی کتابوں میں دلیل نظم، اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے بہت واضح لفظوں میں. یعنی ایک ساتھ دو برہان کی تقریر ہو رہی ہے ایک ہی لفظ میں. ایک ہی متن ہے، ایک طرف اس سے دلیل قدرت سامنے آ رہی ہے اور ایک طرف اس سے دلیل برہان نظم، کہ اگر تمہیں پہچاننا ہو کہ یہ کائنات جو ہے یہ یوں ہی نہیں بن گئی ہے خود بخود اتفاقی، یہ کائنات حادث ہے، حادثہ نہیں ہے. کاش یہ فقرہ جو ہے اس کی لطافت و معنویت محفوظ رہ جائے اور منتقل ہو جائے. کائنات حادث ہے، حادثہ نہیں ہے. کائنات میں بہت سی چیزیں متفق ہیں مگر کائنات اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے. تو یہ دلیل نظم کے برانچز ہیں، اس کے ذیلی مضامین ہیں. دلیل نظم بھی چل رہی ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اس میں انسانوں کو، یعنی میں انسان کا وجود مکمل ہی ہوتا ہے جب ذکر و انثا جمع ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے مذکر و مؤنث جب جمع ہوں گے تب انسانی وجود مکمل ہوگا. مرد بھی ایک انسان ہے، عورت بھی ایک انسان ہے، مگر اجتماع و وحدت، اخلاقی وحدت سے لے کر اور مادی جسمانی وحدت تک، اس کی بڑی حکمت ہے اور اس پر یہاں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جانے سے تو بات نہیں بنے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ تو سامنے کی بات ہے، ہر ایک کو دکھائی دے رہا ہے کہ مرد کے ساتھ عورت بھی ہے، تو یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذکر کرنے کی ضرورت تھی، کون ذکر کر رہا ہے؟ عالم، علیم، حکیم، ہادی، خالق، مقام برہان میں کہہ رہا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. یعنی اس میں سوچیے، اس دو لفظوں میں سوچیے، ان دو لفظوں میں ایک جلد کتاب کم سے کم بہت ضخیم انسان کے اس انسانی زندگی کے اس مظہر پر لکھی جا سکتی ہے کہ یہ آخر مرد و عورت دو کا وجود ایک دوسرے کے لیے کتنا لازم و ملزوم ہے، کتنا ضروری ہے ہر سطح پر، واضح ہے. اور یہاں پر نتیجتاً بہت سے باطل رجحانات کی نفی و تردید ہو جائے گی. یہ جو نعوذ باللہ آج کل شیطانی سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں اب یہ وبا آ رہی ہے دھیرے دھیرے، عدالتوں سے، کورٹ سے، ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے اجازتیں مل جاتی ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، عورت عورت کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں. یہ سب جو خرافات و بیہودہ باتیں ہیں، خلاف فطرت، خلاف حکمت، خلاف تقاضائے وجود، ان سب کا آپ جواب ان آیات کے اندر غور کرنے کے نتیجے میں حاصل کر سکتے ہیں. اب اعداد و شمار کے سلسلے میں جائیں تو اس میں اور جم بھی بہت سی بحثیں ہیں کہ کائنات میں، اس دنیا میں، اس دنیا میں مردوں کی تعداد اور عورتوں کی تعداد کا توازن کتنا ہے، ہے نہیں ہے، اگر توازن نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کب بگڑا، کیسے بگڑا، جنگوں کے نتیجے میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، کس کس طرح بگڑا ہے یہ توازن، اور اس کے علاوہ بہت سی بحثیں ہیں. تمہیں ہم نے کیا جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے سامان راحت نہیں بنایا؟ سبات کے معنی راحت کے ہوتے ہیں، اور نیند جیسی راحت انسان کے لیے ضروری ہے، اور جس طرح انسان کے لیے نیند جیسی راحت ضروری ہے، اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیند جیسی راحت غیر ضروری ہے. جیسے انسان کا جوڑا جوڑا ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرد و وتر ہونا ضروری ہے، اس کا جوڑا ہونا ناممکن ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، توحید کا مضمون ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بات آخرت کی ہے. ہمارا اور ہر شے کا، کائنات کی ہر شے کا جفت ہونا، جوڑا ہونا، اس میں ڈوئلٹی ہونا، دوئی ہونا لازمی ہے، اور یہ چیز حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے لیے غیر ضروری بلکہ ناممکن ہے. ہمارے لیے نیند ضروری ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے، قرآن مجید ہی میں ہے نا. اللہ اکبر، کیا شان باری تعالیٰ ہے. اب نیند کہاں سے آتی ہے، یہ تو ایک عجیب و غریب بحث ہے. کسی زمانے میں میں نے ایک چھوٹی سی لوری کسی بچے کے لیے لکھی تھی کہ نیند کہاں سے آتی ہے. نیند کہاں سے آتی ہے ایک بڑا فلسفیانہ موضوع بھی ہے، سائنسی موضوع بھی ہے، طبی موضوع بھی ہے. نیند کی افادیت، نیند کتنی بڑی نعمت ہے، یہ انسان 24 گھنٹے کام کرتا ہے، اگر اسے نیند میسر نہ ہو تو یہ دہک اٹھے اور جل اٹھے، یہ کارخانہ ختم ہو جائے گا. اور اس نیند کے دوران میں اس جسم کا کتنا پروسیس چینج ہوتا ہے اور دوبارہ اسے زندہ کر دیتا ہے، تھکن کو دور کر دیتا ہے، یہ کوئی سائنسداں ایجاد کر سکتا ہے؟ سائنسداں نہ بیدار کر سکتا ہے، نہ کسی کو نیند جیسی نعمت فراہم کر سکتا ہے. بے ہوش کرنا الگ ہے، نیند کا دینا الگ ہے، بھولیے گا نہیں. نیند نعمت خدا ہے، جس میں ہوش رہتا ہے. آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں، سوتے ہیں نا خوب گہری نیند، مگر آپ کے حواس، قلب آپ کا، روح آپ کی بیدار رہتی ہے، خواب دیکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. لیکن جب ڈاکٹر بے ہوش کر دیتا ہے تو بے ہوشی الگ ہے، نیند الگ ہے. نیند صحت کے لیے ضروری ہے، نیند دوا ہے، بے ہوشی مرض ہے. نیند زندگی کی علامت ہے، بے ہوشی موت کے مقدمات میں سے ہے. یہ اور بات ہے کہ نیند کو بھی موت کا مماثل قرار دیا گیا ہے، وہ ایک الگ حکمت ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. وجعلنا نومكم سباتا. اب یہ لفظ سبات جو میں نے کہا راحت کے معنی، اور یہ کیوں میری زبان پہ یہ جملے آ گئے کہ جس طرح ہمارے لیے راحت و نیند ضروری ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے راحت و نیند غیر ضروری ہے بلکہ ناممکن ہے، ہمارے لیے واجب ہے اس کے لیے حرام، اس لیے کہ جب دین بگاڑے جاتے ہیں تو ایسے بگاڑے جاتے ہیں. توریت میں جو تحریف ہوئی تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا 6 دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اسی لیے اس کو سبت یا سبت آرام کا دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرام کیا. واضح ہے، تو سبت کا نام عربی میں بھی السبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، اور عبرانی میں سبت سبت. یہ سبت جو ہے یہ کیا ہے کہ راحت کا دن. کس کی راحت کا دن؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راحت کا دن. اللہ تھک گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کائنات بناتے بناتے بنا کر تھک گیا، تو اس نے راحت کی سانس لی اور آرام کیا اس نے. باطل خیال ہے یہ. قرآن کہتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے اس رات کو تمہارے لیے، یہاں تمہارے لیے نہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پوشش بنایا ہے. رات بھی عظیم پوشش ہے، بغیر کسی مادی پردے کے ہر چیز کو ڈھانک دیتی ہے. کیا نعمت ہے یہ رات، اور کیا نعمت ہے یہ دن. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے کاروبار زندگی کا موقع بنایا. میں عرض کر چکا ہوں غالباً کہ معاش جو ہے عیش سے ہے، یہ ذکر کر چکا ہوں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا، حالانکہ یہاں بیانات باقی لیکن چونکہ بنا اشارات پر ہے، اور اب طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی ہے اور وقت کی محدودیت سے اس سورے کو مکمل کرنے کا بھی موقع ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنائے. پھر عرض کروں گا، دلیل میں دلیل، دلیل میں دلیل، دلیل میں دلیل، جس کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اپنی بات کو لاکھ طریقے سے کہہ سکتا ہے، دوسرا اس بات کو تھوڑی کہہ سکتا ہے. واضح ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کا جو کی وجود پر جو دلیل نظم ہے، جو ایویڈنس آف ڈیزائن ہے، دلیل نظم، وہ دیکھیے اس ایک لفظ بنائنا میں بھی موجود ہے. وہ بنائنا، بنائنا کی کیا معنی؟ ہم نے بنایا. پھر دہراؤں اپنا جملہ، کائنات حادث ہے حادثہ نہیں ہے. بنانے کے معنی یہ ہیں، جب آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو اس میں کتنی چیزیں سوچتے ہیں، ہر چیز، ہر اینٹ، ہر طرح کا کلر، جو چیز بھی، ہر پردہ، ہر روشن دان، ہر چیز آپ ایک خاص نقشے سے بناتے ہیں، سجاتے ہیں. واضح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کائنات، یہ 7 آسمان بنائے ہیں، بنائے ہیں. یہاں پہ ہے سبعن شدادا، اور سورہ مبارک نوح میں ہے 7 سماوات طباقا، یا سورہ مبارک ملک میں بھی آیا ہے 7 سماوات طباقا، طبق در طبق، طبق در طبق، 7 آسمان طباق. اب اس پر جو کوتاہی ہوئی مفسرین سے وہ کیا ہوئی؟ वो जो पुराना यूनानी हिकमत और फ़लसफ़े का बचा खुचा मवाद था नाक़िस, जो उनकी इस कायनात के बारे में सोच थी, फ़िक्र थी, बतलीमूस की जो ज्योमेट्री कहलाती है, बतलीमूसी जो निज़ाम था इस कायनात का, उसके मुताबिक उन्होंने इन आयतों की तफसीर कर दी है आम तौर पर। तो सात आसमान, ये जो सात सैयारे हैं ना, इनके ताल्लुक से सात आसमान तसव्वुर कर लिए, और उसके बाद हजारों एतराज़ पैदा हो गए। नहीं, ये तफसीर गलत है, सिरे से गलत है। ये पूरी कायनात जिसमें ये तमाम सातों सैयारे शामिल हैं और लाखों लाख सितारे शामिल हैं और सूरज शामिल हैं और गैलेक्सीज शामिल हैं, वो गैलेक्सीज जिसमें मज़ीद सूरज नज़र आते हैं जो डिस्कवर होते हैं और रह रह के पर्दे हटते हैं, और मालूम हुआ आज फिर नासा ने जो है चंद नए सितारे डिस्कवर कर लिए और चंद नए सैयारे डिस्कवर कर लिए, ये सब मिलकर एक समाए दुनिया है। इसे समाए दुनिया कुरान ने कहा है, न कि इस समाए दुनिया से मुराद ये कि इस ज़मीन से ऊपर जो 100-150 मीटर की बुलंदी तक एटमॉस्फेयर है, दैट्स ऑल। वाजी है, यह समाए दुनिया, चूंकि खुद कुरान मजीद में जो फरमाया गया है कि हमने इस वलकद ज़य्यन्ना समा दुनिया बेमसाबीह, और हमने आसमान दुनिया को मसाबीह से जीनत दी है, यानी ये सितारों से जीनत दी है। ये सितारे जो हैं कहाँ हैं? ये 100-150-200 मीटर की बुलंदी पर हैं। इसे आसमान दुनिया कहेंगे आप? जितनी दूर तक आपको ये सितारे नजर आ रहे हैं, ये सब कुरान की इस्तेलाह में समाए दुनिया है। ये सब समाए दुनिया, वलकद ज़य्यन्ना समाए दुनिया, ये समाए दुनिया है। इसके बाद दूसरा आसमान और तीसरा आसमान और चौथा आसमान, उसकी वसअतें और उसकी बुलंदियाँ और उसके अबाद और उसके डायमेंशंस, उसकी वसअतें और उसकी गहराइयाँ और उसकी बुलंदियाँ कोई नहीं बता सकता फर्जंदाने आदम में, सिवाय उसके कि जो आदम नूरी है, जिसका नाम मुस्तफ़ा है, जो मेराज के सफ़र पर गया, सल्लल्लाहु अलैहि सिवाय मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और किसी ने उन आसमानों की सैर नहीं देखी, झलक भी नहीं देखी। हमारे साइंसदानों ने और हमने उनकी मदद से या टेलीस्कोप्स की मदद से तो बस इस समाए दुनिया का भी पूरा मुताला नहीं कर सके। सब असमावात तिबाका, उन तक तो पहुंचना अभी हमारे बस में भी नहीं है। परवरदिगार हमें और आपको सबको कुरानी बसीरत के साथ, कुरान की रोशनी में, वही की रोशनी में और अक्ल की रोशनी में ये ताकत अता फरमाए, ये सलाहियत और इस्तेदाद अता फरमाए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की फरामीन की रोशनी में, अम्बिया अलैहिस्सलाम की रियाजतों की रोशनी में हम वो इस्तेदाद पैदा कर सकें कि समाए दुनिया से निकल कर समावात इलाहिया की सैर कर सकें और हक़ सुबहानहु व तआला की रज़ा जल्ब कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहु अकबर, मुहम्मद रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह।